السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ، کیا حال چال ہے؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی، ایز یوزول۔ آپ بتائیں، آپ کی طرف کیا حال ہے اور کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟
مصروفیت صبح سے شام تک کی، پتہ ہی نہیں لگتا کدھر سے دن ہوا کدھر سے ختم ہو گیا۔ تو بس اگلے دنوں میں، اب نومبر میں ونٹر ٹائم آ جائے گا، ایک گھنٹہ پیچھے جب وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اور بھی جلدی آنا پڑے گا۔ تو دیز سارٹ آف تھنگس۔
تو بتائیے آج کیا سنا رہی ہیں ہمارے سامعین کو؟
آج جو رپورٹیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کو سنوا رہے ہیں، ان کو ایک مختصر سا تعارف بھی چلے کراتے ہیں ان کا۔ مسئلہ کشمیر 5 اگست کے بعد جس انداز میں عالمی سطح پر سامنے آیا، اس طرح پہلے کبھی توجہ کا مرکز نہیں بنا۔ بھارت کی طرف سے آئین کی 370 آرٹیکل کے خاتمے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد اب تک کرفیو کی پابندیاں جاری ہیں، زندگی معمول پر نہیں آ سکی۔ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کر سکتا ہے، تجزیہ کار کی رائے پیش کریں گے۔ پھر امریکی سیاسی منظر نامے کی ایک جھلک دکھائیں گے آپ کو ہماری ایک رپورٹ میں، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے آغاز کا اعلان ہو چکا ہے، جبکہ آئندہ برس صدارتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات کیا ہیں، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اسی طرح قطر میں عالمی فٹ بال چیمپئن شپ ابھی تو 3 سال کے بعد ہوگی، لیکن اس سلسلے میں مختلف تنصیبات کی تعمیر کا کام تو ظاہر ہے شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں حصہ لینے والے جو تارکین وطن ہیں وہ مالی مسائل کا شکار ہیں، ان کو تنخواہوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے یہ محنت کش تنخواہوں کے بغیر ہی وطن واپس لوٹنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھا رہی ہے، رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ پھر پاکستان میں حمل ختم کرانے یا ابارشن کی شرح دنیا کے متعدد ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مانے حمل ادویات کے استعمال میں کمی ہے۔ تفصیلی رپورٹ میں ایک جائزہ سنیے گا۔ پھر پاکستان جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں، سمندر، دریا اور گلیشیئرز سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن اب اسی سیاحت کا مرکز ایک ایسی جگہ بن رہی ہے جو عام طور پر سوچ میں نہیں آتی۔ آپ کو لے چلیں گے کچی بستیوں کی سیاحت پر۔ تو اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنا رہی ہیں۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹس کا بھی مختصر سا خلاصہ بتاتے چلیں۔ اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے خلاف آزادی مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس آزادی مارچ کے پیچھے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، جو سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی 1 سالہ کارکردگی اچھی نہیں اور اسے حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مارچ میں شرکت کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں ہو رہی۔ دھرنا ہوگا یا نہیں، اس وقت اہم سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت کے معاہدے کا کیا بنے گا۔ اسی حوالے سے تفصیلات سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے 2 علاقوں منگورا اور سید و شریف میں پولیس سٹیشنز پر خواتین سائلین کی سہولت کے لیے خواتین محرر تعینات کر دی گئی ہیں۔ اس اقدام کو مقامی لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک رپورٹ میں ہم بتائیں گے۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے، ایک عام سی بیماری لیکن دیگر بہت ساری بیماریوں کا یہ سبب بنتی ہے، یعنی ہم قبض کے مرض کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول بات ہوگی شوبز راؤنڈ اپ کی، اور آپ کو ہم چٹ پٹی کچھ شوبز کی خبریں بھی بتائیں گے اور کچھ ٹریلرز بھی سنوائیں گے، تو سننا مت بھولیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو اب پروگرام میں رپورٹ سنوانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کی پہلی رپورٹ آپ وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں بات کرتی چلوں۔ جنوبی ایشیا کی 2 جوہری طاقتیں مسئلہ کشمیر پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور دونوں ممالک کے مابین کشیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان متعدد بار دنیا کو باور کرا چکے ہیں کہ اگر اس نے فوری طور پر مداخلت نہ کی اور بھارت کو مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ریاستی جبر و تشدد سے نہ روکا تو صورتحال کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اب امریکی جریدے سائنس ایڈوانس نے بھی کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان جوہری جنگ چھڑی تو فوراً ہی 10 کروڑ لوگ مارے جائیں گے اور جنگ کے بعد بھی لاکھوں افراد کے مارے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی جریدے میں پروفیسرز اور اسکالرز کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق جوہری جنگ کے دوران جو نقصان ہوگا اس سے تو کافی افراد واقف ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ زمین پر پہنچنے والی سورج کی روشنی کافی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بارش میں کمی آئے گی، کھیتی باڑی تباہ ہو جائے گی، پیداوار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوگی اور تمام اثرات براہ راست کرے ارض پر پڑیں گے۔ پروفیسرز اور اسکالرز کی تحریر کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کے پاس 400 سے 500 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ جنگ کی صورت میں اگر ان ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو اس کے اثرات عالمی ماحولیات کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوں گے۔ سائنسدانوں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے مابین جوہری ہتھیاروں کی جنگ رہی تو پوری دنیا کو ہونے والے بھیانک اثرات سے نکلنے میں کم از کم 10 سال کا وقت درکار ہوگا۔ تو اس سے رپورٹ کے بعد اب ہم پہلی پروگرام کی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں آپ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس۔ تو بہجت جی، رپورٹ کی تفصیلات بتائیے۔
بہت شکریہ نگہت۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ہمارے ساتھی اسد حسن نے پاکستان کے سفارت خانے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان کے خطاب کو سنا اور ایک رپورٹ تیار کی۔ اس کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ، حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے تنازع کے سیاسی حل کے لیے امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھرپور مداخلت کرے۔ مسعود خان نے واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں اور کشمیر میں 7 ہفتے سے محاصرہ جاری ہے، شہریوں کی آزادی سلب ہو چکی ہے اور ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے حالیہ بیانات اور چوٹی کے اراکین کانگریس کے امریکی صدر کے نام لکھے گئے خطوط حوصلہ افزا ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کریں، ضرورت اس امر کی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور ڈالے کہ وہ کشمیر کا معاملہ حل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ صدر مسعود خان نے یہ بھی کہا کہ کشمیر اور پاکستان میں بھارتی اقدامات اور جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اشتعال بڑھ رہا ہے۔ ان کے بقول کشمیری پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں، اگر صورتحال یہی رہی تو لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے خواہش مند پرجوش نوجوانوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس صورتحال کے حوالے سے خبردار کر چکے ہیں۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرویو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی بعض خواتین ارکان نے ٹویٹر پر پیغامات میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان بندشوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ بھی اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں جسے بھارت نے قبول نہیں کیا۔ یہاں واشنگٹن میں واقع کیڈو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی انتظامیہ کے لیے اس سلسلے میں کیا مشکلات ہیں۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے قمر عباس جعفری نے، آئیے سنتے ہیں۔
بھارت کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیری کی حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد وادی کی صورتحال پر جہاں کوئی 2 مہینے سے وہاں کے لوگوں کا احتجاج جاری ہے، مواصلات تقریباً منقطع ہیں اور بیرونی دنیا کا وہاں سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ کے بعض قانون سازوں نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کانگریس کے خاتون رکن اوکاسیو کارٹیز نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے بنیادی انسانی وقار، جمہوریت، مساوات اور سب کے لیے مساوی انسانی حقوق کے حامی ہیں۔ وہ اسی حوالے سے اپنے ہی ایک ویڈیو کے اپلوڈ کیے جانے پر، جو کسی شخص نے اپلوڈ کیا تھا اور جس میں اس نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، جواب دے رہی تھیں۔ اس شخص نے اس ویڈیو میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس سے قبل ایک اور ڈیموکریٹک رکن کانگریس رشیدہ طلیب نے بھی ستمبر میں کشمیر میں مواصلات کی بندش اور کرفیو کی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس بارے میں کیٹو انسٹیٹیوٹ کی تجزیہ کار سحر خان کا کہنا تھا،
کشمیر کے معاملے میں امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ جیسے نیوٹرل پوزیشن اختیار کرے، کیونکہ اس امریکہ کے پرسپیکٹو سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرلی دونوں ملک اس کو سالو کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کشمیر جو ہے کم از کم اگر زیادہ 70 سال سے نہیں، کم از کم 30 سال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرائسس بن گیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے زیادہ بڑا سٹینس لے. لیکن امریکہ دو چیزوں کی وجہ سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ کے جو خارجہ تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی بہت اچھے ہیں, اور انہوں نے بھارت کے ساتھ بہت ڈیلز بھی کیے ہوئے ہیں آرمز کے بارے میں, نیوکلیئر انرجی کے بارے میں, اور ویریس بزنس ڈیلز بھی ہیں. ٹوریزم بھی بہت ہے امریکن سٹیزنس کا جو انڈیا جاتے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھارت کو ذرا آپ سمجھیں کہ زیادہ ہارڈ لائن اپروچ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کشمیر کے معاملے میں. تو آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ اب کانگریس وومن جو ہیں, اب یہ ان کا یہ پہلے ٹرمز ہیں, یہ ہیں بھی ذرا ریڈیکل ان دا سینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکن کانگریس ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر فوکس کرے. تو وہ صرف یعنی گلوبلی ہیومن رائٹس کو نہیں دیکھ رہے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگوں نے ہیومن رائٹس کو کیسے وائلیٹ کیا ہے, اور خاص طور پہ فلسطین, کشمیر, روہنگیا کرائسس, یمن میں جو ہو رہا ہے, سیریا میں جو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بہت ووکل ہیں. تو آئی تھنک کشمیر بھی اسی لائن میں آتا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ مدد کریں, ایسے مدد کریں کہ وہ انڈیا کو ایڈ کم دیں یا وہ کم از کم انڈیا کو کریٹیسائز کریں, اتنا واضح کریں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو بھی, اتنا جوش دلائیں کہ کشمیر کے بارے میں ذرا امریکن سٹیزن ذرا اٹینشن دینے.
یہ تھی سحر خان. خیال ہے کہ اس بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ان امور پر مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن بھارت کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کرے گا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تو یہ بات ہوئی کشمیر کی, اب کچھ بات کر لیتے ہیں افغانستان کی, طالبان کی, اور امن مذاکرات میں پاکستان کے رول کی. قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں, اور جمعرات کے روز دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران فریقین نے افغان امن مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے. ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کا 12 رکنی وفد دفتر خارجہ پہنچا, جہاں شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا اور وفد کو وزارت خارجہ آمد پر خوش آمدید بھی کہا. اس موقع پر پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان طالبان کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی, اور عمران خان نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے کے حل کو افغان عوام کی خواہشات اور افغان قوم کے ذریعے چاہتا ہے. وزیر اعظم کے مطابق پاکستان افغانستان کے مسائل کا حل مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے تلاش کرنے پر یقین رکھتا ہے, اور عمران خان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ افغانستان میں مفاہمت اور مذاکرات کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان وفد نے وزیر اعظم کو مذاکرات جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت ایمانداری سے مصالحانہ کردار ادا کیا ہے. پر امن افغانستان پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے. ادھر طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد پر افغانستان کی حکومت نے کہا کہ وفد کے پاکستان کے دورے سے افغانستان میں امن کے قیام میں مدد نہیں ہوگی. افغان حکومت نے پاکستان پر بھی زور دیا کہ وہ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. تو جناب یہ تھی تازہ ترین صورتحال وہاں کی. اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں, جہاں نگت ہمیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں بتائیں گی اور اسلام آباد مارچ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ جانتی ہیں, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اسلام آباد مارچ کا اعلان کر رکھا ہے, اور اس مقصد کے لیے تیاریاں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے انہیں آزادی مارچ کی تاریخ میں توسیع کی تجویز دی. اسلام آباد میں فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ مولانا کے سامنے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں آنے والی تجاویز رکھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی مارچ کے حوالے سے اتفاق کر چکی ہے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں اتفاق کی رائے رکھتی ہیں کہ موجودہ حکومت ایک سال میں ناکام ہو چکی ہے اور معیشت اس تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہی ہے, جس سے اگلے سال تک قومی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے وفد نے مولانا فضل الرحمان کو پارٹی سفارشات پیش کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ نون لیگ بھی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کر سکے، اگر ہم مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت پاکستان داخلی طور پر بھی ڈوب رہا ہے، ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، نوجوان مایوس ہیں، انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، تاجر کاروبار چھوڑ رہا ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ملک کی مذہبی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے اور شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ کرب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز حکومت کے خلاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے باہمی مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتائی مارچ کے حوالے سے۔ تو دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس نے پہلے ہی واضح کر رکھا ہے کہ وہ اس دھرنے کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ایسی طرز سیاست سے جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دھرنا ہوگا یا نہیں، اس سوال سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان 13 سالہ میثاق جمہوریت کا معاہدے کا کیا بنے گا۔ اسی کی تفصیلات سنیے ہمارے نمائندے ریاض میسن کی اس رپورٹ میں۔
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان اور اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ نون نے اسلام آباد دھرنے کی حمایت کر دی ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں مرکزی مجلس عاملہ کے رواں ہفتے کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام سے دھرنے کو نومبر تک مؤخر کرنے کا کہا ہے تاکہ پارٹی اس حوالے سے مناسب تیاریاں کر سکے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے مجلس عاملہ کے فیصلے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہے، جس کے مندرجات پریس کانفرنس میں بتایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمانی احسن اقبال نے کی۔
ہم دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ملک کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اور اپوزیشن جماعتیں مل کر اس حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کو متحد اور اکٹھا چلانے پر متفق ہیں۔
مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نہ صرف حکومت گرائی جائے بلکہ نئے سرے سے انتخابات بھی کرائے جائیں۔
ہماری جماعت نے یہ مطالبہ کیا ہے اس بند گلی سے ملک کو نکالنے کے لیے واحد آئینی اور جمہوری راستہ اس کا آزاد منصفانہ فریش الیکشن ہے۔
پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شیری رحمان کا کہنا تھا کہ حکومت مخالف مہم صرف اور صرف اپوزیشن کی باہمی مشاورت سے ہی چلائی جائے۔
جلسہ کرنا ہے، جو بھی لانگ مارچ کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ یک طرفہ اناؤنسمنٹ نہ ہو اور ہم سب ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے کریں۔ اس کے لیے ہماری میٹنگز کا شیڈیول بن چکا ہے۔
پیپلز پارٹی کا مسئلہ نئے انتخابات سے زیادہ پارلیمان اور اس کا تسلسل ہے۔
29 بلز بلڈوز ہوئے ہیں پارلیمان کی تاریخ میں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو پارلیمان تالا لگانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
ملاقات میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے مسلم لیگ نون کو 2006 میں لندن میں ہونے والے میثاق جمہوریت کی بھی یاد دلائی، جو اسے ایسے اقدامات سے گریز کرنے کا کہتا ہے جس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو۔
ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جمہوریت ڈریل ہو غیر آئینی طریقے سے۔ یہ تو نون لیگ کا بھی میثاق میں ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے ان کا ہمارا۔
ملک کی دوسری بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام حکومت گرانے اور نئے انتخابات کرانے پر متفق ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو خدشہ ہے کہ دھرنا سیاست ملک سے جمہوریت کا بوریا بستر ہی لپیٹ سکتی ہے۔ ایسے میں ملکی سیاست کا سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ جمعیت علماء اسلام وفاقی حکومت میں دھرنا دے پائے گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ آیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان 13 سال سے قائم میثاق جمہوریت کا معاہدہ قائم رہ سکے گا یا نہیں۔ ریاض میسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش آپ سن رہے ہیں پروگرام سدائے جہاں میں۔ امریکہ میں حزب اختلاف ڈیموکریٹ پارٹی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ایوان کی یہ کمیٹی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ چیئرمین ایڈم شیف نے پیر کو صدر ٹرمپ کے وکیل کو سمن جاری کیے جس میں انہیں 15 اکتوبر کو یوکرین سے متعلق دستاویزات کے ہمراہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔ صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یوکرین کی گیس کمپنی میں بھاری تنخواہ پر ملازمت دینے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا تھا یا نہیں۔ جو بائیڈن 2020 کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مقابلے پر ڈیموکریٹس کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ صدر کے ناقدین بائیڈن کے خلاف ایک دوسرے ملک سے مبینہ طور پر مدد طلب کرنے کو صدر کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال قرار دے رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے 25 ستمبر کو اس الزام کی چھان بین کا باضابطہ اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین نے صدر ٹرمپ کے وکیل کو لکھے گئے خط میں کہا کہ کمیٹی صدر ٹرمپ کے خلاف قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات کی تحقیق کر رہی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کے بقول امریکی وزارت خارجہ کے سینئر حکام اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ ہونے والی ان کی گفتگو کو وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی سنا تھا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ امریکہ میں کانگریس کو یہ اختیار ہے کہ وہ طے شدہ طریقہ کار کے ذریعے کسی بھی موجودہ صدر کو برطرف کر سکتی ہے۔ مواخذے کا عمل کئی مراحل پر مشتمل ہے اور اس دوران صدر یا مواخذے کی کارروائی کی زد میں آنے والے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کانگریس کے سامنے وکیل اور شہادتیں پیش کر سکے۔ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کسی صدر کو مواخذے کے ذریعے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکا۔ البتہ صدر رچرڈ نکسن نے اپنے خلاف مواخذے کا سامنا کرنے کی بجائے صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے فیصلے سے صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے غیر یقینی امکانات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ زیادہ تر سابق صدور کے مقابلے میں قدرے کمزور نظر آ رہے ہیں، تاہم اس سب پر غالب آنے کے لیے وہ مضبوط معیشت اور اپنے کٹر حمایتی ووٹروں پر انحصار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جم ملون کا کہنا ہے کہ اس بار صدر ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹ جماعت کے ان پرعزم ووٹروں سے ہے جو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں اس دفعہ زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے۔ تفصیلات انجم ہیرل گل کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ ان کی بھی قسمت ان دو سابق امریکی صدور جیسی ہو جو دوبارہ منتخب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ تھے ڈیموکریٹ جماعت کے صدر جمی کارٹر، جنہیں 1982 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کی دوڑ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور دوسرے تھے ریپبلکن جماعت کے صدر جارج ڈبلیو بش سینئر، جنہیں 1992 میں شکست ہوئی تھی۔ جیسے جیسے صدر ٹرمپ اپنے دوبارہ انتخاب کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے حمایتی ہزاروں کی تعداد میں ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جس سے انہیں بہرحال تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا،
Under this administration, America is working again. America is winning again.
اس انتظامیہ کے تحت امریکہ دوبارہ سے کام کر رہا ہے، امریکہ دوبارہ سے جیت رہا ہے، اور امریکہ کو دوبارہ احترام حاصل ہو رہا ہے جو کافی عرصے سے اسے نہیں مل رہا تھا۔ تاہم اب صدر ٹرمپ کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ ہے ایوان میں موجود ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان کی جانب سے مواخذے کی کارروائی۔ اس کارروائی کا ایک حصہ وہ الزام ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک فون کال کے ذریعے یوکرین کے صدر پر زور دیا تھا کہ وہ ان کے سیاسی حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف تفتیش کریں کہ اسے یوکرین کی گیس کمپنی میں بڑی تنخواہ والی ملازمت دی گئی۔ تاہم بدھ کے روز وائٹ ہاؤس نے اس فون کا متن جاری کر دیا ہے۔ اس بارے میں ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا تھا،
The president must be held accountable. No one is above the law.
صدر کا احتساب ہونا چاہیے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے حال ہی میں اپنی مہم کے دوران صدر ٹرمپ پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، ہمارے صدر صاحب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے صدر کا خیال ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے مواخذے کی کارروائی سے دراصل انہیں دوبارہ منتخب ہونے میں مدد ملے گی۔ تاہم چند تجزیہ کاروں کے نزدیک مواخذے کے لیے ہونے والی چھان بین بالکل اسی طرح صدر کے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کرتی ہے، جیسا کہ کمزور ہوتی امریکی معیشت۔ رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مقبولیت اس وقت اوسط درجے کی ہے، جو کہ آئندہ سال مزید گر سکتی ہے۔ اس لیے صدر صاحب کا سن 2020 میں فتح کے لیے سارا انحصار اپنے کٹر حمایتیوں پر ہے، جو کہ ان کے بہت وفادار ہیں۔ اس بارے میں اخبار یو ایس اے ٹوڈے کی سوزن پیج کہتی ہیں،
President Trump's great strength is that he has a core of supporters who are going to be with him no matter what. His biggest problem is that
صدر ٹرمپ کی سب سے بڑی طاقت ان کے وہ کٹر حمایتی ہیں جو چاہے کچھ بھی ہو ان کے وفادار رہیں گے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کٹر وفادار حمایتی امریکی ووٹروں کی اکثریت نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف 40% ہیں۔ صدر ٹرمپ کا تعلق ریپبلکن جماعت سے ہے۔ اسی جماعت کے ایک اسٹریٹجسٹ جان فیہری کہتے ہیں، جب تک معیشت مضبوط رہے گی صدر کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ سے پہلے آپ کو ایک خبر یہاں پر بتاتے چلیں۔ سماجی رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے صارفین کو رقم ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیس بک کی جانب سے جاری کردہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ رقم کی ادائیگی صرف ان پبلشرز کو کی جائے گی جن کی خبریں نیوز ٹیب میں شائع ہوں گی۔ اس سروس کا آغاز آئندہ چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیوز ٹیب کے ایڈیٹنگ کا کام تجربہ کار صحافی کریں گے۔ قابل اعتبار اور منجی ہوئی ٹیم اپنی تجربے کی بنیاد پر خبروں کا انتخاب کرے گی۔ فیس بک کے ترجمان نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ نیوز ٹیب آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ پبلشرز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم مختلف شعبوں سے عنوانات کا انتخاب کریں گے اور اوائل میں صرف محدود پبلشرز کو ہی ادائیگی کی جائے گی۔ انتظامیہ ایسے لکھاریوں اور صارفین کو رقم فراہم کرے گی جو حقائق پر مبنی اصل مواد شائع کریں گے۔ ابتدائی دنوں میں امریکی اور دیگر ممالک کے اچھے صحافتی اداروں کو ادائیگی کی جائے گی جن کی خبریں اور آرٹیکلز فیس بک پر شائع ہوں گے۔ فیس بک نیوز فیڈ کے نام سے ایک علیحدہ ٹیب آئندہ چند ہفتوں میں تمام صارفین استعمال کر سکیں گے، جہاں دیگر دوستوں کی اپڈیٹس ظاہر ہوتی رہیں گی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق فیس بک نے اشاعت کے سلسلے میں اے بی سی، واشنگٹن پوسٹ، بلومبرگ سمیت دیگر اداروں سے رابطہ کیا اور انہیں سالانہ $30,00,000 ادائیگی کی پیشکش بھی کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایک عام تاثر تھا کہ فیس بک پر جعلی خبریں یا حقائق سے منافی معلومات جان بوجھ کر وائرل کی جاتی ہیں۔ کمپنی نے اس کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات بھی اٹھائے۔ رواں سال کے آغاز میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے کہا تھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ اپنے صارفین کو پڑھنے کے لیے اعلیٰ معیاری صحافت فراہم کریں تاکہ وہ جھوٹ سے دور رہیں اور ان کی حقیقی خبروں تک رسائی ممکن ہو سکے۔ تو جناب، اب اس خبر کے بعد پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ کو بہجت بتائیں گی۔ تو جی بہجت جی، رپورٹ کی تفصیل بتائیے۔
شکریہ نگہت۔ اقوام متحدہ نے ماحولیات سے متعلق اپنی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ سمندروں اور منجمد خطوں پر موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جن سے دنیا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے سائنسدانوں کے پینل کے مطابق گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس سے کرۂ ارض پر تمام جانداروں کو خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والی اقوام متحدہ کی کلائمیٹ ایکشن سمٹ 2019 کے اختتام پر بدھ کو جاری ہونے والی انٹر گورنمنٹ پینل رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلیوں سے متعلق انٹر گورنمنٹ پینل کی ایک سال میں جاری کردہ یہ تیسری رپورٹ ہے جس میں درجہ حرارت میں اضافے کے سمندروں کی سطح اور منجمد خطوں پر اثرات کو پریشان کن قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عالمی سطح پر درجہ حرارت میں کمی نہیں آئی تو اس صدی کے آخر تک سمندروں کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو جائے گی، اور سمندر کی سطح بڑھنے سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لگ بھگ 70 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے زیر اثر آنے والے وقت میں دنیا کو زیادہ تر طاقتور سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو پہلے سمندری طوفان 100 سال میں ایک بار آتے تھے، 2050 کے بعد وہ ہر سال آیا کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ آبادی والے دنیا کے آدھے شہر ساحل سمندر پر آباد ہیں جو ان تبدیلیوں سے شدید متاثر ہوں گے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں سے اجناس کی پیداوار، ماحول اور بین الاقوامی معیشت بھی متاثر ہوں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج پر قابو پا کر ماحولیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں شامل سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے درکار اقدامات کے لیے عوام کو حکمرانوں پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ گزشتہ سال جاری ہونے والی رپورٹ میں 2030 تک کاربن کے اخراج میں 45% تک کمی لانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اور اس خبر سے کے ساتھ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں قطر، جہاں عالمی فٹ بال چیمپئن شپ کے آغاز میں 3 سال باقی ہیں۔ اس چیمپئن شپ کی تنصیبات کی تعمیر میں حصہ لینے والے تارکین وطن کارکن ابھی تک تنخواہوں سے محروم ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق کچھ تارکین وطن اجرتیں وصول کیے بغیر ہی اپنے وطن واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا اور بین الاقوامی برادری پر زور دے رہی ہے کہ وہ قطر کی حکومت کو 2022 میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے بامانی اصلاحات کرنے پر مجبور کرے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری ریچول کی رپورٹ ہے، پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی۔
قطر کی طرف سے 2022 کے ورلڈ کپ فٹ بال کے انعقاد کی پیشکش منظور ہونے کے بعد توجہ ان تارکین وطن کی حالت ازار پر مرکوز ہو گئی ہے جو اس چیمپئن شپ کے لیے اسٹیڈیم اور انفراسٹرکچر کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر شکایات موصول ہوئی ہیں کہ کارکنوں کو اجرتیں ادا نہیں کی گئیں، اور انہیں نہ صرف غیر اطمینان بخش رہائشی سہولتوں میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ تعمیراتی مقامات پر بھی انہیں خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر تنقید کے بعد قطر کی حکومت نے 2018 میں تارکین وطن کے حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کا وعدہ کرتے ہوئے اجرتی تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی تھیں، اور آجروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے کارکنوں کی مدد کی خاطر انشورنس فنڈ فراہم کیا تھا۔ اس بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میئر رومانس کا کہنا ہے،
سو تھنگز آن پیپر لک گریٹ، ہاؤیور دی ریالٹی آن دی گراؤنڈ، وانس دے ڈو ناٹ گیٹ دیئر ویجز اینڈ دے ٹرائی ٹو ٹیک دیئر کیسز ٹو کورٹ، دے آر سٹک۔
کاغذ پر تو یہ اقدامات بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، تاہم حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جب تک ان کی اجرتیں ادا نہیں کی جاتی اور وہ یہ کیس عدالت میں لے جاتے ہیں تو انہیں بہت طویل عرصے کی قانونی جنگ کا سامنا ہوگا، اور انہیں عدالت سے فیصلہ حاصل کرنے میں 3 سے 8 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انہیں ادائیگی کر دی جائے گی۔ ان میں سے بہت سے کارکن یا تو امید چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بغیر معاوضے کے وطن روانہ ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر انہیں ناگفتہ بے حالات میں اس امید کے ساتھ قطر میں رہنا پڑتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی اجرتیں ادا کر دی جائیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق قطر میں 20 لاکھ کے لگ بھگ تارکین وطن کارکن موجود ہیں جو زیادہ تر سعودی عرب اور افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تعمیرات اور صفائی کے شعبوں کی 3 ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد کارکنوں کے کیسز کا جائزہ لیا ہے۔ ایجنسی نے یہ کہتے ہوئے انہیں اجرتوں کی ادائیگی روک دی کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے تعمیراتی منصوبے تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان غیر ملکی مرد کارکنوں کی جگہ خواتین کارکن لے لیں گی جو خدمات اور سیاحتی شعبوں میں کام کریں گی، اور پھر انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، قطر سے اب ہم چلتے ہیں سعودی عرب کی طرف۔ سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا، جبکہ خواتین سیاحوں کے لیے عبایا پہننے کی لازمی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی حکومت کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ اب دنیا کے 49 ملکوں کے شہری آن لائن سیاحتی ویزا حاصل کر سکیں گے، اور ان اقدامات کا مقصد معیشت کا تیل پر انحصار کم کرنا ہے۔ سعودی حکومت سیاحت سمیت دیگر ذرائع سے آمدنی بڑھا کر معیشت مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے خواتین کے لباس کے حوالے سے بنائے گئے سخت قوانین میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ نئے قوانین کے تحت غیر ملکی خواتین کے لیے عبایا پہننے کی شرط لازمی نہیں، لیکن مناسب لباس زیب تن کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی سیاحتی شعبے کے سربراہ احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے میں آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے مقامات شامل ہیں، جبکہ مکہ، مدینہ اور دیگر مقدس مقامات کے لیے سیاحتی ویزا جاری نہیں ہوگا۔ احمد الخطیب کے مطابق مذہبی مقامات مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گے۔ سعودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملکی پیداوار معیشت میں 2030 تک سیاحت کا حصہ 3% سے بڑھ کر 10% تک ہو جائے گا۔ سعودی حکومت کو توقع ہے کہ ہر سال 10 کروڑ سیاح سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جو 10 لاکھ افراد کو روزگار کی فراہمی کا سبب بنے گا۔ اور ایک خبر ہے ہمارے پاس زینا نصر کے بارے میں، جو جرمنی کی ایسی خاتون باکسر ہیں جو سکارف پہن کر رنگ میں اترتی ہیں۔ مقابلوں کے دوران وہ ایسا لباس بھی زیب تن کرتی ہیں جو انہیں مکمل طور پر ڈھانپے رکھتا ہے۔ زینا نے جرمنی کے لیے باکسنگ میں بہت سے اعزازات حاصل کیے، تاہم سکارف پہن کر رنگ میں اترنے کی اجازت کے لیے انہیں کٹن مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ باکسنگ کی عالمی تنظیم کے قوانین میں حجاب یا سکارف پہن کر رنگ میں اترنے کی ممانعت تھی۔ زینا نصر کی کوششوں سے انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کو اپنے قوانین تبدیل کرنا پڑے۔ زینا نصر کہتی ہیں کہ ان کی کوششوں سے رواں سال فروری میں انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے مسلمان خواتین باکسرز کے لیے قوانین تبدیل کر دیے۔ وہ کہتی ہیں کہ کامیابی کبھی بھی تحفے میں نہیں ملتی، اسے پانے کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جناب، خواتین کی ان نمایاں کامیابیوں کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ پاکستان میں بھی سوات کے پولیس اسٹیشنوں پر لیڈی اسٹاف کی تعیناتی ایک بڑی خبر ہے، جس کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں نگت سے۔ جی نگت،
خواتین کی ہم نے بات کی تو جیسا کہ بہجت آپ کو بتا رہی تھی کہ سوات کے علاقے منگورا اور سیدو شریف کے پولیس اسٹیشنز پر خواتین سائلین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے اب وہاں پر خواتین محرر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے بہت سارے دیگر شہروں میں بھی یہ اقدام اٹھایا جا چکا ہے۔ سوات کے ان متعلقہ شہروں میں خواتین محرر کی تعیناتی کو وہاں کے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اور خود ان خواتین محررز کا کیا کہنا ہے، سنیے ہمارے نمائندے ناصر عالم کی اس رپورٹ میں۔
سوات کے تھانوں میں خواتین کی سہولت کے لیے لیڈی محرر سٹاف کو تعینات کر دیا گیا۔ اب پولیس اسٹیشنوں جانے والی خواتین اپنے مسائل اور مشکلات بآسانی لیڈی سٹاف کے سامنے بیان کر سکیں گی۔ منگورا اور سعید شریف پولیس اسٹیشنوں میں تعینات ہونے والی لیڈی محرر نے بتایا کہ اب خواتین بلا جھجک ہم تک اپنی شکایات پہنچا سکتی ہیں۔
میں بحیثیت محرر انویسٹیگیشن تھانہ میں تعینات ہوں۔ پہلی خواتین تھانوں میں مرد سٹاف کے سامنے اپنے مسائل آزادانہ بیان نہیں کر سکتے تھے، مگر اب خواتین آ کر اپنے مسائل آسانی سے بیان کر سکتی ہیں۔
یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ہمیں بحیثیت محرر تھانہ میں تعینات کیا ہے۔ اس سے ہماری لیڈیز پولیس کو سیکھنے کا، تفتیش سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور باہر سے آنے والی خواتین کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کر سکیں گے۔
تھانوں میں لیڈی سٹاف کی تعیناتی کو عوام نے بھی ایک اچھا اقدام قرار دیا۔
پہلے یہاں کی خواتین کو مرد سٹاف کے سامنے مسائل یا شکایات بیان کرنے میں مشکلات پیش آتے تھے، مگر اب خواتین سٹاف کے سامنے آسانی کے ساتھ مسائل پیش کریں گے۔
ہم پہلے جب تھانے آتے تھے تو رپورٹ لکھنے سے ڈرتے تھے، یہاں کوئی لیڈی نہیں تھی جب ہم کل کی بات کر سکتے تھے۔ اب ہمارے تھانے میں لیڈی آ گئی تھی، اس لیے جب ہم تھانے میں رپورٹ کریں گے تو ہم ڈریں گے نہیں، جو بات کہیں گے کل کی کہیں گے۔
یہ ایک اچھا اقدام ہے، اب خواتین اپنے مسائل سے براہ راست اور بلا ججک لیڈی سٹاف کو آگاہ کر سکے گی۔ امید ہے کہ اس سے خواتین کے مسائل بروقت حل ہو سکیں گے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید اشفاق انور کا کہنا ہے کہ لیڈی سٹاف کی تعیناتی کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، جبکہ ضلع کے دیگر تھانوں میں بھی لیڈی محرر سٹاف کو تعینات کیا جائے گا۔
منگورا اور سیدو شریف میں ہم نے جو انویسٹیگیشن سٹاف ہے ان کے لیے جو محرر ہے وہ دو خواتین کو رکھا ہے، ان کو پراپرلی ایجوکیٹڈ تھی، ان کو ہم نے پراپر محرر کی ٹریننگ کرائی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو پوسٹ کیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے اس میں جو مزید ایجوکیٹڈ خواتین ہیں ان کے ٹریننگ کے لیے، جیسے جیسے ان کی ٹریننگ ہوتی جائے گی انشاءاللہ وی ہیو آل دی انٹینشنز کہ ان کو بھی اسی طرح کی اپرچونیٹی ملے۔ اس سے نیو ایکسپیرئنس وی ہوپ کہ جی اس کے ہمیں اچھے نتائج ملیں گے.
سوات کی پولیس اسٹیشنوں میں لیڈی محرر اسٹاف کی تعیناتی سے نہ صرف خواتین اپنے مسائل اور مشکلات کو آسانی کے ساتھ بیان کر سکیں گی بلکہ یہ اقدام ان کے مسائل کے حل میں بھی معاون ثابت ہوگا. ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. امریکہ میں 60 سال پہلے آبادی میں بچوں کی شرح 1/3 یعنی 36% تھی، اب یہ شرح کم ہو کر 22% ہے، جو کہ توقع سے کئی گنا کم ہے. امریکی مردم شماری کے ادارے کو آبادی میں بچوں کی شرح اتنی تیزی سے کم ہونے کی امید نہیں تھی. مردم شماری کے ادارے کے اندازوں کے مطابق آبادی میں بچوں کی شرح میں کمی واقع ہونے کا کئی دہائیاں قبل شروع ہو چکا تھا، جبکہ آبادی میں 22% بچوں کا ہونا 2030 تک متوقع تھا. تاہم یہ اندازے سے ایک دہائی قبل ہی ایسا ہو گیا. تو اب جناب ہم بات کریں گے پاکستان کی، جہاں ابارشن کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد مانے حمل ادویات استعمال نہیں کرتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان ادویات کے بارے میں ان کے پاس معلومات کم ہیں، اس کے ممکنہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں، اس سے منسلک جو منفی رویے ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عالمی ادارے پاپولیشن کاؤنسل کے مطابق پاکستان میں حمل ضائع کرنے یا ابارشن کا ریٹ دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. 2012 میں پاپولیشن کاؤنسل کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 15 سے 49 سال کی عمر کی ہر 1,000 خواتین میں سے 50 ابارشن سے گزر چکی تھیں. ان میں اکثریت شادی شدہ غریب خواتین کی ہے. تو یہ کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
اقوام متحدہ کی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماں بننے کی عمر کی صرف 30% خواتین مانع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں. بہت سی خواتین ان ادویات کے بارے میں جانتی ہی نہیں، جنہیں ان کا علم ہے انہیں اکثر اس کے استعمال کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے خاندان حمل روکنے کو مذہبی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں. چنانچہ حمل روکنے میں ناکام ہونے والی بہت سی مائیں مجبوراً حمل ضائع کرنے کا راستہ اختیار کرتی ہیں.
عورتیں فیملی پلاننگ نہیں استعمال کرتی بلکہ ابارشن ایک فیملی پلاننگ کے طریقے پہ استعمال کرتی ہیں، اور وہ اس کو کہیں آسان سمجھتی ہیں. ابارشن جو لوگ کرتے ہیں ابھی پاکستان میں وہ بیک اسٹریٹس ہیں، وہ انٹرینڈ لوگ ہیں، ابارشنسٹ ہیں، جو کہ پیسے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو اپنا کام نہیں آتا صحیح.
پاکستان میں قانون ماں کی صحت کے تحفظ اور اس کی جان بچانے کے لیے حمل ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے. بین الاقوامی ادارے پاپولیشن کونسل کے مطابق پاکستان میں ہر سال 22 لاکھ ابارشن کروائے جاتے ہیں. اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی اکثریت شادی شدہ غریب ماؤں پر مشتمل ہے، جو عموماً چھپ کر غیر تربیت یافتہ دائیوں کا سہارا لیتی ہیں. ایسے میں ان کی صحت کو شدید نقصان بھی پہنچے تو کوئی جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا.
جب گھر پہ جا کے ان کے پاس کمپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا کوئی ریزن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی کیا، کیونکہ گھر والے تو سہارا نہیں دے رہے، تو اس نے اپنے آن پہ سب کچھ کیا ہے. تو جب وہ مر گئی تو اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا یا کوئی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں گئی تھی، کس نے کیا اور کیا ہوا.
ماہر امراض نسواں کے مطابق ہارمون کی گولیاں اور جسم کے اندر داخل کی جانے والی انٹرا یوٹرین ڈیوائس حمل روکنے کے محفوظ اور مؤثر ترین طریقے ہیں، مگر پاکستان میں ان کے بارے میں پھیلائے جانے والے شک و شبہات خواتین کو غیر محفوظ ابارشن کی جانب دھکیل رہے ہیں.
ہمارے یہاں جی ہم پلز کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے، ہارمون سے انفرٹیلیٹی ہو جائے گی، چھلا یا IUCD جو ہے وہ تو گھوم پھر کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دل میں بھی چلا جائے گا، دماغ میں بھی چلا جائے گا. دس از آل ربش.
ماہرین کے مطابق شادی شدہ جوڑوں کو بچوں کی پیدائش میں وقفے کے محفوظ طریقوں کے بارے میں طبی اور مذہبی نقطہ نظر سے معلومات دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عورت کی صحت اچھی ہوگی تبھی وہ خاندان اور معاشرے کی فعال رکن ثابت ہوگی. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.
ہم صحت کے سیگمنٹ میں اپنے سامعین کے لیے کچھ بنیادی معلومات لے کر آتے ہیں، کسی بھی مرض کے حوالے سے یا کوئی نئی تحقیق اگر ہو رہی ہے تو وہ ہم بتاتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے قبض کے مرض کے حوالے سے محققین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اور عام افراد قبض کی علامات سے متعلق متفق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ معالج سے مشورہ لینے یا پھر سرے سے کوئی علاج کرانے سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق طبی ماہرین کا خیال ہے کہ قبض کی بڑی علامات یہی ہیں کہ جب کسی فرد کو دن یا ہفتے میں حاجت میں صحت مند انسان کے مقابلے میں 3 گنا کمی واقع ہو جائے۔ قبض ایک عام سی کیفیت ہے اور بظاہر 7 صحت مند افراد میں سے ایک اس کا شکار ہوتا ہے۔ فضلے کے اخراج یا آنتوں کے خالی کرنے میں مشکلات قبض کی بڑی علامات میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی تشخیص کا طریقہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہماری نمائندہ آمنہ مجید اسی مرض کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات لے کر آئی ہیں۔ ڈاکٹر کی آرا پر مبنی یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
قبض کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا پاہانہ کا روزانہ جسم سے خارج نہ ہونا بلکہ مقدار میں کم اور سخت حالت میں آنا قبض کہلاتا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ منہ میں لعاب دہن کے ساتھ مل کر میدے اور چھوٹی آنت میں پہنچتا ہے۔ یہاں خوراک پکنا شروع ہوتی ہے، اس کے رقیق اور صاف اجزاء جذب ہو کر جگر میں چلے جاتے ہیں اور باقی حصہ جو گودے کی حالت میں جمع ہوتا ہے ایک مناسب وقفے کے بعد ناقابل برداشت ہو کر نیچے کو حرکت کرتا ہے۔ اگر غذا کا یہ فضلہ خارج نہ ہو اور بڑی آنت میں پڑا رہے تو بے شمار جان لیوا امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قبض کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ سائنسز کے ماہر معدہ و جگر ڈاکٹر وسیم خواجہ کا ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے قبض کی بیماری سے متعلق کہنا تھا۔
وجوہات مختلف ہوتی ہیں، علامات یہ نہیں ہے کہ یہ علامات ہے جی قبض ہے تو آپ کہیں جی اس کو یہ بیماری یہ بیماری ہے، نہیں، اس کا پراپر جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چیک اپ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے کہ یہ قبض کی وجہ کیا ہے، خوراک کی وجہ یا کوئی اور وجہ ہے۔
قبض کی وجوہات کے متعلق ڈاکٹر وسیم خواجہ نے بتایا،
مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر آپ پانی زیادہ استعمال نہیں کرے، سبزی پھل کا استعمال زیادہ نہیں کر رہے، یعنی کہ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، فائبر آپ نہیں لے رہے زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے جنرل قسم کی۔ باقی اگر کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے، کسی کو رسولی کا مسئلہ ہے، کسی کو آنتوں کی آبسٹرکشن ہوگی، رکاوٹ ہوگی ہے، تو اس میں قبض ہوتی ہے، لیکن وہ مختلف ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بعض اگر کسی کو شوگر میں بھی قبض ہوتی ہے، کسی کو موشن بھی آ جاتے ہیں، قبض بھی ہوتی ہے، کسی کو کبھی موشن کبھی قبض ہو گئی، اس طرح یہ مختلف بیماری ہوتی ہے۔ ایریٹیبل باؤل سنڈروم ہے ایک، اس میں بھی بعض لوگوں کو جو ہے قبض شدید ہوتی ہے، کسی کو موشن زیادہ ہوتے ہیں، کسی کو کبھی قبض کبھی موشن ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی آنتوں کی موومنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ قبض ہو جاتی ہے۔ آنتوں کی موومنٹ صحیح ہو، اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں، نیم گرم پانی کا، سبزی کا استعمال زیادہ کریں، گرین ویجیٹیبلس لیں، پوری فائبر کی ڈائٹ لیں، تاکہ پھر آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو جن میں عام ہے۔ باقی جن کو کوئی پائز کا مسئلہ ہے، خدانا خاصا رسولی ہے، یہ اس کے پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر سگمائڈوسکوپی ہوتی ہے، کولونوسکوپی وغیرہ ہوتی ہے، سی ٹی اسکین وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر سارا ڈسیزن ہوتا ہے۔ کسی کو گال بلیڈر میں مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے مسالے میں مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو رسولی اور گائنی کی بھی ہوتی ہے، وہ اوپر سے پریشر ڈالتی ہے، اس سے بھی آنتیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی قبض ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، تو پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں ایگزامینیشن کے بعد، پھر وہ ہسٹری لینے کے بعد پورا فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، ڈائٹ ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور ڈیزیز بھی ہے بڑی آنت جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبض ہو رہی ہے، تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں کہ یہ قبض ہوتی ہے۔
قبض کا علاج کس طرح ممکن ہے اور اس کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے کے متعلق ڈاکٹر وسیم خواجہ کا کہنا تھا۔
اس میں وہی قبض کا علاج پہلے ڈائگنوز، وجہ کیا ہے، ڈائٹ کی وجہ سے ہے، تو ڈائٹ میں پانی کا استعمال زیادہ، واک بھی زیادہ کرے ساتھ اس کے، اور سبزی کا استعمال، پھل زیادہ، جس طرح بند گوبھی اس کا استعمال کر لیں، گاجر کا استعمال کر لیں، کھیرے کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح کریں، واک بھی رکھیں، اس سے قبض ٹھیک رہتی ہے۔ باقی کسی کو پائز کا مسئلہ ہے، بواسیر کا معائنہ کرتے ہیں، اس کو اس میں ٹیکے لگانے، اس میں چھلے ڈالنے یا آپریشن کرنا، یا کسی کو رسولی ہے پھر اس کا علاج ہوتا ہے، پھر کسی کو گائنی کا مسئلہ ہے اس کا علاج کرتے ہیں، اس کے بعد قبض ٹھیک ہوتی ہے۔ کسی کو آبسٹرکشن ہوتی ہے آنتوں کی، اس کی وجہ سے شدید قبض ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کا پھر آپریشن ہوتا ہے۔ یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔
قبض سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے متعلق ڈاکٹر وسیم خواجہ نے بتایا،
کانسٹیپیشن یہی ہوتا ہے، بندے کو کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، نکاہت ہو جاتی ہے، ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے، ٹینشن کے بعد کسی کو پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، الٹی شروع ہو جاتی ہے، کسی کو گیس شروع ہو جاتی ہے، بڑا بڑا کینسر ہے تو پھر تو وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب کینسر ہو جائے تو پھر وہ شدید نوعیت کی علامات ہوتی ہے۔
آمنہ مجید، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام کے آخری حصے کی طرف اب ہم آئے ہیں۔ تو جناب، ایک جانب تو لگژری اور زندگی میں تفریحی مواقع کے حصول کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالروں کی بات ہوتی ہے، اور دوسری جانب دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں متعدد افراد رہائشی سہولتوں سے ہی محروم ہیں۔ وہ کچی بستیوں کے مکین ہیں، لیکن گاہے گاہے ان کچی بستیوں پر کچھ خدا ترس نظر کرتے ہیں اور انہیں بہتر بنانے اور وہاں معیار زندگی کو اونچا کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش ہے سلم ٹوریزم کی۔ آئیے سمن خان کی رپورٹ سنتے ہیں۔
سیاحت کا سنتے ہی خوبصورت نظارے، دلفریب وادیاں یا پھر ثقافتی شہر دل و دماغ میں جگہ بناتے ہیں، لیکن آپ کو ملاتے ہیں سندر سمجھت سے، جو پاکستان میں سلم ٹورزم لے کر آئی ہیں اور سیاحوں کو کچی بستیوں کا دورہ کراتی ہیں۔
As a spoken English teacher to working as a counselor in Islamabad, I lived in the slum for 1.5 years. تو یہاں سے I got this idea to mix tourism with the slums development sector, تاکہ ہم ایک ہی فلو میں نا ان دونوں کچھ چیزوں کو کور کر لیں اور ٹورزم کے تھرو ہم ان کو پاورٹی سے نکال سکیں۔
عام طور پر سلم کی اصطلاح کچی آبادیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر سندس ایسے گھرانوں کو سلم میں شمار کرتی ہیں جہاں یومیہ آمدنی $1 سے کم ہو۔ دا لوکل ونڈرر ایک مستحق خاندان کو 2 سال کے لیے ایک صاحب استطاعت گھرانے سے جوڑتا ہے، جو پھر گھر والوں کی حالت سنوارنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد کرتا ہے۔
جب ہم لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں تو ان کو سلم کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ باہر سے تو پکے گھر ہیں، تو آپ اس کو سلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک کمرے کے گھر میں 7-7, 8-8 لوگ رہتے ہیں۔ ہم جو ہے نا ان کا سرویز ہم نے کیے ہوئے ڈفرینٹ این جی اوز کے تھرو، ہمارے پاس وہ ڈیٹا اویلیبل ہے۔ ہم پاورٹی اسکور نکال کے ہاؤس ہولڈ کا، ان کے انکمز، ایسٹس دیکھ کے اس کے بعد ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویدر دے ڈیزرو ہیلپ اور ناٹ۔
سندس غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا 10 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ ان کی کمپنی دا لوکل ونڈرر 2 سالوں میں 20 سے زائد غیر ملکی سیاحوں کو ضرورت مند گھرانوں سے ملوا چکی ہے، اور ان سے سمندر پار پاکستانی بھی رابطہ کرتے ہیں۔
یہاں پر آپ جب لائک ڈونیٹ کرتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ڈونیٹ کر رہے ہو۔ کسی کو بھی آپ نے پیسے دے دیے، لائک کہاں گئے وہ پیسے؟ آپ کی تو انٹینشن تھی، آپ نے دے دیے، ایٹ دی اینڈ وہ کیا ہوا؟ آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی فالو اپ نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ اب آپ نے، میں نے ایٹ لیسٹ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
پاکستان میں سلم ٹورزم لوگوں کے لیے نیا تجربہ ہے، جسے کچھ لوگ پسند کر رہے ہیں اور کچھ اس پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ ناقدین کے خیال میں سلم ٹورزم میں لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان سے اتنا کچھ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا بہت سارے بلاگرز پاکستان آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا اچھا لکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دس کنٹری ہیز ٹو مچ ٹو آفر۔ تو اگر آپ ایک ملک آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا کنٹری ایز ویل۔
سندر سمجھت کہتی ہیں کہ دا لوکل ونڈرر کے ذریعے وہ مختلف بستیوں میں لوگوں کو اس قابل بنانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کا ٹور دے سکے اور بستی کے لیے نئے ذرائع آمدن پیدا کر سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تو جناب، آپ کو سیر کروائی ہم نے سلمز کی، تو اب پروگرام کی آخری رپورٹ شو بز راؤنڈ اپ سے پہلے ہم واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس ہی جائیں گے اور ان سے کچھ زبردست خبروں کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے بہجت جی، اس ہفتے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟
بڑی زبردست خبر ہے، پاکستانی فلم ساز اسد فاروقی کی دستاویزی فلم آرمڈ ود فیتھ کو سیاست اور حکومت سے متعلق دستاویزی فلموں کے مقابلے میں غیر معمولی دستاویزی فلم قرار دیتے ہوئے ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس دستاویزی فلم کی کہانی خیبر پختونخوا کے بم کو ناکارہ بنانے والے ایک اسکواڈ کے بارے میں ہے، جس میں اسکواڈ کے 3 ارکان کو خطرات سے بھرپور پیشہ ورانہ زندگی کی عکاسی کی گئی ہے، جو جدید ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی زندگیاں بچانے کی خاطر خود اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے ہیں۔ اسکواڈ کے ارکان عبد الرحیم اور ٹائیگر بھائی تمام دن پولیس اسٹیشن کے اندر رہتے ہوئے انتہائی ناکافی اجرت پر اس خطرناک کام میں مصروف رہتے ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اس فلم کی معاون فلم ساز اور 2 مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم ساز اور ہدایت کار شرمین عبید چنائے نے پروڈیوسر اسد فاروقی کو فیس بک کے ذریعے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسد فاروقی بہت برس پہلے ان کے ساتھ کام کرتے آئے تھے، جب وہ سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان میں ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. ان میں کام سیکھنے کا زبردست جذبہ اور لگن موجود تھی اور وہ بہترین شاگرد ثابت ہوئے. شرمین نے کہا کہ اس کے بعد دونوں نے مل کر بہت سے پروجیکٹ کیے اور اب انہوں نے ہدایت کار کی حیثیت سے ایمی ایوارڈ حاصل کر لیا. دوسری خبر ہے کہ سونی پکچرز اور مارول اسٹوڈیوز کے درمیان نئی فلم شروع کیے جانے سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے. نئی فلم کا نام اسپائڈر مین فار فرام ہوم ہوگا، جو اس سے پہلے ریلیز ہونے والی فلم اسپائڈر مین ہوم کمنگ کا فالو اپ ہے. اسپائڈر مین فلمی تاریخ کی سب سے زیادہ منافع بخش فرینچائز میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے. اسپائڈر مین ایک کامک کردار ہے جس پر کئی عشروں سے فلمیں بنتی آ رہی ہیں. تو جناب، یہ تھی ہمارے پاس خبریں کچھ شو بیس کی. اب ہم چلتے ہیں نگت کے پاس تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج ہمیں وہ شو بیس میں کیا سنا رہی ہیں.
شکریہ بہجت، اور اچھی سی خبر میرے پاس بھی ہے پاکستان کے حوالے سے. فلم ساز سرمد کھوسٹ کی فیچر فلم زندگی تماشا ریلیز سے قبل ہی اب عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد ہو گئی ہیں. فلم کا ٹریلر چند دن قبل ہی جاری کیا گیا تھا، جس نے ریلیز ہوتے ہی شائقین میں پذیرائی حاصل کر لی تھی. فلم کے جاری کیے گئے مختصر دورانیے کے ٹریلر سے فلم کی کہانی سمجھنا مشکل ہے، تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی انتہائی حساس اور اہم موضوع کے گرد گھومتی ہے. فلم کے ٹریلر میں اندیا دیا گیا تھا کہ فلم میں مذہب اور سیاست کا لبادہ اوڑھے لوگ کس طرح اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. فلم میں کچھ کرداروں کو بظاہر اچھے مگر چھپے ہوئے خراب کرداروں میں بھی دکھایا گیا. ٹریلر میں ہی اگرچہ یہ اندیا دیا گیا تھا کہ فلم کا انٹرنیشنل پریمیئر جنوبی کوریا میں ہونے والے بوسان فلم فیسٹیول میں ہوگا، جو جمعرات سے شروع ہو گیا ہے. تاہم اب فلم کے آفیشیل ٹویٹر پر بتایا گیا ہے کہ بوسان فلم فیسٹیول میں نہ صرف اس فلم کی نمائش ہوگی بلکہ اسے ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، جو دنیا بھر سے پیش کی جانے والی سب سے نمایاں فلم کو دیا جائے گا. فیسٹیول میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی فلمیں بھی پیش کی جائیں گی، جن میں مختلف فلموں میں ایوارڈز دیے جائیں گے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ فلم کو رواں برس کے اختتام پر یا پھر 2020 کے آغاز میں ریلیز کیا جائے گا. تو اس خبر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب. اس ہفتے شوبز کی کیا خبریں ہیں، یہ بتائیں گی ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ.
ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم ڈارک فیٹ 1 نومبر کو ریلیز کی جائے گی.
Pero se volvió una pesadilla.
Sí, buenas.
ایڈونچر سے بھرپور اس فلم میں ایک بار پھر سے ارنالڈ شوارزنیگر طاقتور روبوٹک مشین کے کردار میں جلوہ گر ہوں گے. معروف اداکار اور ہدایت کار سرمد سلمان کھوسٹ کی سنجیدہ موضوع پر مبنی فلم زندگی تماشا کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
نعت خان، محمد، راحت، خواجہ صاحب،
انکل کو بلا لیتے ہیں نا شو پہ.
تجھے میں نہ دسو آسیہ دی آخری فلم کیڑی ویکھی سی؟
ہاں وہی ہے نا جن کی ویڈیو آج کل فیس بک پہ چل رہی ہے.
نعتہ پڑھ پڑھ کے کی امیج بنایا انہیں اپنا.
اس گندے آنڈے نو ملے چو کرنا پڑے گا.
اداکارہ سمیہ ممتاز فلم میں فرخندہ کا کردار ادا کریں گی. اس کے علاوہ فلم کی کاسٹ میں عارف حسن، ماڈل ایمان سلیمان اور علی قریشی شامل ہیں. فلم میں دو زبانیں استعمال کی گئی ہیں، کچھ کردار اردو بولتے دکھائی دیں گے جبکہ کچھ پنجابی بولیں گے. فلم زندگی تماشا کی کہانی لاہور میں مختلف افراد کی زندگی گزارنے کے فن کا آئینہ ہوگی. ایک انٹرویو میں سرمد کھوسٹ نے کہا ہے کہ پنجابی فلم زندگی تماشا باپ اور بیٹی کی کہانی ہے، جس کا موضوع دیکھنے والوں کو ضرور پسند آئے گا. ایڈونچر سے بھرپور 3D اینیمیٹڈ فلم اسپائس ان ڈسگائز کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. اس فلم کی کہانی دو ایسے جاسوسوں کے گرد گھوم رہی ہے جو دنیا کو بچانے کے لیے سپر ہیرو بن جاتے ہیں. فلم میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے فنکاروں میں ول اسمتھ، ٹام ہالینڈ، راشتہ جانز، بین میڈلسن، کیرن گیلان، ڈی جے خالد اور میسی اوکاوا سمیت دیگر فنکار شامل ہیں. فلم رواں برس دسمبر میں سینما گھروں کی زینت بنے گی. ایکشن سے بھرپور کرائم ڈراما فلم دی آئرش مین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
Sheeran. Is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show plate?
No.
Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
مارٹنز فلم کی کہانی عالمی جنگ عظیم دوم کے سابق فوجی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو ہٹ مین بن کر ایک جرائم پیشہ خاندان کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے۔ یہ فلم یکم نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور فلم میلیفیسنٹ 2 کا لاس اینجلس میں رنگا رنگ ورلڈ پریمیئر منعقد کیا گیا۔ فلمی ستارے تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو مداحوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ فلم کی کاسٹ نے ریڈ کارپٹ پر جلوے بکھیرے جبکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ فلم 2014 کی فلم کا سیکول ہے جبکہ فلم کی کہانی افسانوی کہانیوں پر مبنی کئی کتابوں سے ماخوذ ہے، جس میں انجلینا جولی اور ایل فیننگ ایک بار پھر سے گزشتہ کرداروں میں دکھائی دیں گی۔ فلم 18 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں آپ، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ آپ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی بھی اجازت چاہتی ہے، ریکارڈنگ انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہم سے رابطے میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔